محترمہ فاطمہ فرحانی صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہے اور امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی پر، ان کی سیرت پر ہم آج روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. وقت مختصر ہے لیکن ہماری کوشش یہی رہے گی. اور سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اور خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں.
میلاد با سعادت دهمین پیشوای
اور دسویں پیشوا، شیعوں کے دسویں پیشوا امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تمام شیعوں کی خدمت میں تبریک کو تہنیت عرض کرتی ہوں امام زمانہ کی خدمت میں بھی.
بہت شکریہ آپ کا. اور جی چلتے ہیں اپنے گفتگو کے حصے کی طرف اور میں چاہوں گی کہ آپ امام کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
امام ابوالحسن علی النقی الهادی در نیمه ذی الحجه سال 212 ہجری قمری،
امام علیہ السلام 212 ہجری میں سیریا گاؤں میں جو کہ مدینہ کے اطراف میں شہر ہے وہاں پر پیدا ہوئے اور انہوں نے منور کیا اپنے قدموں سے.
ایشون پدر بزرگوار امام ہادی علیہ
السلام، امام نویں امام کے والد، ان کے والد محترم تھے اور ان کی والدہ بہت درستکار سمانہ نام کی بہت ہی پاکیزہ خاتون تھی. امام ہادی علیہ السلام 220 ہجری میں امام جواد کی شہادت کے بعد امامت اور ولایت کے مقام پر فائز ہوئے اور اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی صرف، اور ان کی امامت کی مدت
33 سال بود و ایشون
33 سال تھی اور 250 ہجری قمری میں، اور وہاں جو نظامی پادگان تھیں تقریباً 41 سال کی عمر میں آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. ان کا مبارک نام علی ہے اور ان کا اہم ترین القاب جو ہیں وہ ہادی اور نقی ہیں، اور آپ کی کنیت ابوالحسن تھی جو کہ راویوں کے درمیان ابوالحسن سالس کے نام سے وہ معروف تھے، یعنی ابوالحسن اول تو امام اور امام رضا علیہ السلام بھی ہیں اور تیسرے ابوالحسن امام ہادی علیہ السلام یعنی امام علی النقی ہیں.
جی یہ تو امام کی اپنی بایوگرافی پر آپ نے گفتگو کی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی یہاں پر امام کی سیاسی اور اجتماعی زندگی، تھوڑا بہت ہمیں اس بارے میں بتائیے آپ.
امام ہادی علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنی 6 عباسی جو خلفاء تھے ان کی وجہ سے محاصرے میں تھے، معتصم تھے، واسق تھا اور معتص تھا، ان 6 کی وجہ سے وہ محاصرے اور معتص کے زمانے میں آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، لیکن متوکل کی خلافت کے زمانے میں آپ محاصرے میں رہے ہیں. بنی عباس کا یہ جو ذرا خلافت تھا، بہرحال کچھ ایسی خاص خصوصیات تھی جو دوسرے ادوار سے مختلف کرتا ہے، چاہے اموی دوران میں چاہے امویوں کا زمانے میں تھا، بہرحال ہیبت اور جلالت تھی. لیکن یہاں یہ جو عباسی خلفاء کا جو زمانہ تھا، یہ کچھ ایسے دلائل اور مسائل تھے کہ یعنی ترکان اور بردگان کا جو اس زمانے میں تھا، یہ بہرحال اس زمانے میں عظمت ان کی ہاتھ سے جا چکی تھی اور عملی طور پر خلیفہ جو تھا صرف نام کا خلیفہ تھا، کوئی بہت اس کی اچھی حیثیت نہیں تھی اس وقت. بنی عباس کی اس خلافت کے زمانے میں بہرحال اس کی جو عظمت اور شان و شوکت خلافت کی ہوتی ہے وہ ہاتھ سے دے چکا تھا، تو ایک طرح سے دربار میں ہی بس زیادہ تر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی دربار کی طرف سے، اور علویوں کی طرف سے جب ان کو خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا تھا تو آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے تھے. یہ دورہ جو مختلف کرتا ہے دوسرے ادوار سے، اس دربار میں بہت ہوسران قسم کے لوگ تھے اس دربار میں، اور بہت اختلاف تھا چونکہ دربار کے اندر ہی، تو اسی لیے زیادہ تر ٹائم اپنا عیاشی میں گزارتے تھے. اور ظلم اور ستم بہت شدت کا تھا اس زمانے میں. شیعوں کے لیے، علویوں کے لیے بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، اور بیت المال جو تھا وہ انہیں عیاشیوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا. یہ بھی ایک دوسری دلیل تھی، بہرحال جو مختلف تھی دوسرے ادوار کی بنسبت. اور نہضت علوی جو تھی، تحریک جو تھی علویوں کی، وہ بھی بہت آگے بڑھ چکی تھی. عباسیوں کا یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ انہوں نے اختلاف کر دیا تھا، اور علویوں کے بیچ میں آ کر بہت زیادہ انہوں نے جاسوس اپنے ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ وہ علویوں سے حکومت ڈر رہی تھی اس لیے. اور علویوں کے درمیان میں براہ راست نام نہیں لیا جاتا تھا، اور بس یہ کہتے تھے کہ امام علی النقی علیہ السلام کا باقاعدہ طور پر اس طرح سے نام نہیں لیا جا رہا تھا ڈر اور خوف کی وجہ سے. اور وہ جو تحریک تھی، علویوں کی تحریک تھی، امام ہادی علیہ السلام بہرحال وہ لیڈر تھے اس تحریک کے، لیکن وہ اس وقت ایک نظامی پادگان میں تھے، محاصرے میں تھے. اس وقت وہ خلیفہ کے محاصرے میں تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. براہ راست ظاہر ہے کہ نام نہیں لیا جا سکتا تھا ان کا. سیاسی اور اجتماعی جو دوران تھا وہ بہت شدت سے گھٹن کا دوران تھا، گھٹن کا زمانہ تھا. امام کے اوپر شدت سے کڑی نگرانی کی جا رہی تھی.
جی ناظرین، گفتگو اپنی ہم آگے بڑھائیں گے، آپ بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے. حسن بھائی واٹس ایپ پر آن لائن ہے، چلتے ہیں ان کی طرف.
ایک دو دلچسپ سوالات آئے ہیں، انشاءاللہ شامل کریں گے. اور امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کے مقابلے میں جس کے مقابلے کی تم میں توانائی نہیں ہے، اس سے غصہ کرنا اور بہت ہی تندی سے پیش آنا دکھاتا ہے تم کتنے ناتواں اور عاجز ہو اس کے مقابلے میں. اور دوسری طرف اگر تم بہت زیادہ غصہ کر رہے ہو اس شخص کے مقابلے میں جو تم سے کمزور ہے، یہ دکھاتا ہے تم کس حد تک ذلیل ہو. اور یہ ان دونوں چیزوں سے اور اپنے ایکسٹریم سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور کس کے مقابلے میں ہم لوگ غصہ کر رہے ہیں، کس کے مقابلے میں نہیں کر رہے ہیں، اور غصہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ائمہ کی سیرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. واقعی اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے. ایک سوال بھی آیا ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام اور دوسرے یہ جو آخری چند امام ہیں ہم لوگوں کے، ان سے کیوں احادیث اور روایات بہت کم ملتی ہیں؟
جیسا کہ کہا کہ جو ہمارے وہ امام جو خلافت بنی عباس کی وجہ سے محاصرے میں تھے، وہ بہت شدید فشار کی وجہ سے جو معاشرے میں ان کے اوپر گھٹن اور سختی کا ماحول تھا بنی عباس کی جانب سے ان ائمہ کے اوپر، اسی لیے اپنے ماننے والے شیعوں کے ساتھ ان کے روابط بہت کم تھے، رابطہ بہت کم تھا. یعنی سیاسی اور اجتماعی مسائل کی وجہ سے وہ بہت کم اپنے ماننے والوں تک پہنچا سکتے تھے، اور جو بھی حدیث وغیرہ وہ پہنچاتے تھے اس کی بھی ایک طرح سے تحریف ہو جاتی تھی، اور بیچ میں کئی واسطے بیچ میں ہوتے تھے جو کہ ان کے شیعوں تک پہنچایا کرتے تھے. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں براہ راست حدیث جو ہے وہ منتقل کی جاتی تھی، لیکن باقی اماموں کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ زیادہ تر زندان میں تھے.
اچھا چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام مدینے سے سامرہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی کہ انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی؟
زمان متوکل،
دیکھیے متوکل عباسی کا زمانہ بہت طولانی خلافت کا زمانہ تھا کہ امام ان کے زمانے میں محاصرے میں تھے، اور متوکل امام کے وجود سے وحشت زدہ تھا، بہت شدت سے ڈر رہا تھا، اور ان کو ایک معنی اور رکاوٹ اپنی حکومت کے لیے سمجھ رہا تھا، اور وہ کسی بھی ظلم اور ستم کے کرنے سے لرستا نہیں تھا، ڈرتا نہیں تھا. صرف اور صرف اس کا ہدف یہ تھا کہ امام کو روک دے اور ان کو اس شہر سے نکال دے. وہ ہر وہ کام کرتا تھا کہ امام کا رابطہ شیعوں سے کم سے کم ہو. امام جواد علیہ السلام کا بھی یہی زمانہ ایسا ہی رہا ہے، دیگر اماموں کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ بنی عباس جو ہے مختلف طور طریقوں سے آزماتے تھے اور امام اور ائمہ کے قریب آتے تھے، ایک طرح سے ان کو اپنی نگرانی میں لینے کے لیے، کہ ایک طرح سے ان کے اوپر جاسوس اپنے رکھیں. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ امام رضا کے ساتھ اس نے ایک ایسا رشتہ جوڑا کہ جس کی وجہ سے امام رضا کے گھر کے اندر ایک طرح سے اپنا اثر و رسوخ لینے کے لیے اور ان کے اوپر کڑی نگرانی کرنے کے لیے اس نے ایک رشتہ کیا ان کے ساتھ، اور یہی ان کا طریقہ رہا ہے. متوکل عباسی جو تھا وہ ہر جو بھی اس کو خبر ملتی تھی امام کی جانب سے اس خبر کی روشنی میں وہ جو کام کرنا چاہتا تھا اسی کے ذریعے سے اپنے پلان بناتا تھا, ایک طرح سے مقدمہ چینی کرنے لگ جاتا تھا جو خبر اس کو امام کی جانب سے ملتی تھی. ایک فرد تھا محمد ابن عبداللہ, اس زمانے میں جو کہ سرپرست تھا, بہرحال نماز مدینہ کا سرپرست تھا, امام جمعہ آپ اس کو کہہ لیں, یہ عہدیدار جو ہے مدینہ کے لوگوں کی جنگ کا بھی سرپرست تھا. یہ محمد ابن عبداللہ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ شدت سے اس کو دشمنی تھی, اور اس نے کچھ ایسے خطوط اپنی طرف سے لکھے متوکل عباسی کے لیے کہ جس میں امام کی جانب سے بدگوئی کی گئی, یعنی ایک طرح سے متوکل کو اس نے ہوشیار کرنے کی کوشش کی کہ امام علی نقی کی جانب سے تمہاری حکومت کو بہت خطرہ ہے, ہوشیار ہو جاؤ اور تم اطمینان رکھو کہ یہ ضربہ لگائیں گے تمہاری حکومت کو, تم اپنی حکومت کی خاطر اس شخص کو یعنی امام کو یہاں سے نکال دو. یہ کیونکہ مرکز تھا, بہرحال یہ شہر تشیع کا مرکز تھا اور تمام جو شیعہ تھے جہاں کہیں پر بھی تھے وہ اس مرکز کی طرف رجوع کرتے تھے اپنے شرعی مسائل کے سلسلے میں.
این بود که نامه هایی که محمد ابن عبدالله
اللہ نے متوکل عباسی کے لیے خطوط لکھے. تو امام ہادی کو جب پتا چلا تو انہوں نے متوکل کو خط لکھا, اور جو محمد نے جو جھوٹ بولے تھے آپ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اس کی بات سب کی سب جھوٹ ہے, اور متوکل سے چاہا کہ بہرحال محمد ابن عبداللہ سے جو شکایت تھی کہا کہ تم اس طرف توجہ دو. یہ خط جب متوکل عباسی کے ہاتھ میں پہنچا اس نے پڑھا اور جواب لکھنے لگا امام کے لیے, اپنے کاتب سے کہا کہ لکھو میرے لیے یہ خط. تو اس نے لکھا کہ امام کے لیے بہت احترام تھا اس کے خط میں, یعنی بظاہر ہی صحیح, اس نے کافی احترام محترمانہ جو کلمات ہوتے ہیں اس سے شروع کیا, اور آخر میں اس نے خط میں لکھا کہ آپ سامرہ کی جانب جائیں, اس شہر سے نکل جائیے. امام بہرحال متوکل کے کا جو پلان تھا, جو دشمنی تھی, وہ اس کو جانتے تھے, وہ آگاہ تھے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, سامرہ کی جانب جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اگر وہ نہ جاتے تو جو دشمن نے ان کے سلسلے میں بدگوئیاں کی تھیں تو بہرحال وہ اپنا کام کر دکھاتی اسی ٹائم. تو ایک شخص یحییٰ نے جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے سامرہ کی جانب وہ گئے. امام جب سامرہ شہر میں داخل ہوئے تو متوکل نے اپنے جو اس کی ریاکاری تھی طبیعت کے اندر اور جو اس کے پلید اہداف تھے اس نے اپنے آپ کو امام سے چھپایا, اور چھپاتے ہوئے ایک جو کاروان سرا تھی سامرہ کی کاروان سرا وہاں پر عام طور پہ گداگر وہاں پر رکتے تھے, امام کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا. یہ سب ایک طرح سے امام کو امام کی تحقیر کرنے کے لیے کہ یہ وہاں جا کے رکیں, یہ امام کے لیے تحقیر تھی بہرحال, اور یہ اس کا پلان تھا امام کی. لیکن شخصیت پروردگار کی جانب سے ان کو عظمت ملی تھی اور کوئی تحقیر نہیں کر سکتا تھا. بہرحال ایک دن وہ وہاں پر ٹھہرے, رکے اس جگہ پر, اور متوکل نے ایک گھر وہاں پر جو بعد میں جا کے ایک سامرہ شہر میں ایک گھر دیا ہے, تو وہ ایک طرح سے فوجی چھاؤنی تھی. بظاہر امام آزاد تھے لیکن دراصل وہ کڑی نگرانی میں تھے, زندان میں تھے, جیل میں تھے, متوکل عباسی کی جیل میں تھے, کیونکہ ان کے تمام آنے جانے والے جو بھی کام تھے ان سے جو بھی کوئی ملنے جاتا تھا ملاقات کے لیے جو کوئی بھی جاتا تھا وہ سب کے سب کڑی نگرانی میں تھے, اور عملاً امام علیہ السلام مکمل طور پر ایک زندانی تھے.
اتنے سارے مسائل, اتنی ساری پابندیاں, اور پھر اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امام کا رابطہ ان کے شیعان کے ساتھ, جو اہل تشیع ہیں ان کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ کس طرح سے برقرار رہا؟
امام ہادی علیہ السلام صرف نہیں
خلافت
بنی عباس کے خلافت کے زمانے میں تھے، عباسیوں کی حکومت کے زمانے میں تھے، تو جتنے بھی ہمارے امام عباسیوں کی حکومت میں تھے اس دنیا میں، امام ہمارے وہ سب کے سب شدت کے پریشر میں تھے، ان کی کڑی نگرانی میں تھے. ہر جو آتا تھا حکمران عباسی وہ کچھ نہ کچھ ایسا پلان کرتا رہتا تھا اماموں کے خلاف کہ امام کے ساتھ ان کا رابطہ برقرار نہ ہو سکے. امام علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے کہ ان کا کس طرح سے رابطہ تھا اپنے شیعوں کے ساتھ، تو وہ اپنے خاص وکلاء کے ذریعے سے، کچھ ایسے افراد مختلف شہروں میں تھے جو ان کے نائب اور وکیل کہلاتے تھے، جو ان کے شیعوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرتے تھے. ایک طرح سے امام اور شیعوں کے درمیان وکیل ہوتے تھے وہ، کہ شیعہ یعنی بظاہر خم زکات جو شیعوں کی طرف سے لے کر آئیں اور امام تک پہنچائیں. تو یہ دراصل ایک طرح سے تمام امام علیہ السلام کے جو جو خطبات، بات چیت اور ان کے اقوال ہوتے تھے وہ لے کر ان کے ماننے والے ان کے شیعوں کی سمت لے کر آتے تھے. اسی طرح سے شیعوں کے جو شرعی سوالات ہوتے تھے وہ بھی انہی وکیلوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے تھے. امام جواد کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ مختلف شہروں میں ان کے وکیل تھے، ان کے ذریعے سے یہ رابطہ تاکہ کٹ نہ جائے. جس میں بہرحال ایک رابطہ امام کا اپنے شیعوں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اپنے وکیلوں کے ذریعے سے ایک مانوی رشتہ اور رابطہ ان کا اپنے شیعوں کے ساتھ رہا. جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت صغرا میں جو نائبین اربع تھے امام زمانہ کے، ان کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو رابطہ برقرار تھا، یہ بھی وہی وکیل تھے، یہ واسطہ تھے شیعوں کا امام زمانہ کے ساتھ. تو اسی طرح سے امام ہادی کے لیے بھی اسی طرح کے وکیل تھے جو کہ شیعوں کے اور امام کے وکیل تھے. تو ایک عبدالعظیم حسنی کے یہاں پر ان کی زیارت ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی یہاں پر ان کا مرقد ہے، یہ بھی وہی تھے، ایک وکیل تھے جو امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں رابط کا کام کرتے تھے شیعوں کے ساتھ.
ایک سوال بھی ہم لوگوں کے پاس آئے 0096 سے، میرے خیال میں اب سعودی عرب ہے یا عمان ہے میں نہیں معلوم. تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ 8 سال کی عمر میں امامت کیسے مل گئی، یہ کیا یہ ایسا مقام ہے کہ کم سنی میں مل سکے کسی کو؟
جی
دیکھیے، امامت کا مقام اور نبوت یہ ایسا مقام نہیں ہے کہ کچھ خاص قسم کی شرائط ہوں، جیسے فقی ہوتا ہے ایک معاشرے کا. یہ الہی مقام ہے جو پروردگار کی جانب سے اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ آیت 24ویں سورت میں ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہونے کے علاوہ مقام امامت پر بھی تھے. یعنی مقام امامت اور نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ خاص شرائط اس کے لیے نہیں چاہیے معاشرے کی جانب سے. یہ علم ایسا ہے جو خدا کی جانب سے ان کو دیا جاتا ہے، عطا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی خاص عمر نہیں چاہیے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے کہ انہوں نے بات کی ہے اور یہ خدا کا معجزہ ہے، اور امام ہادی بھی مستثنا نہیں ہیں اس سے. جب ان کے والد شہید ہو گئے تو 8 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود آپ ظاہر عقلی آپ کی جو رشد و نمو تھی اس پہ پہنچ چکے تھے، اور آپ رہبری کر سکتے تھے اپنے معاشرے کی. اور 8 سال کی عمر سے لے کر 42 سال کی عمر تک، تقریباً 42 سال کی عمر تک آپ امام رہے. مزے
کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جو کمپیریزم کرتے ہیں کہ آج کا 8 سال کا بچہ یا آج سے گزشتہ جو 10 سال پہلے کا 8 سال کا بچہ ہے، کیا وہ کہیں رہبری کر سکتا ہے یا وہ کہیں جو ہے باس بن سکتا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں؟ دیکھیے، جس طرح یہاں پر محترم مہمان نے کہا، ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ جو ہے وہ امامت کے عہدے پر فائز ہو، کیونکہ اس کی ذہنی ابھی ہم کہیں نشوونما جو ہے پوری طور پر مکمل ہو چکی تھی فکری لحاظ سے، اور اس میں اتنی قابلیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی قابلیت عطا کی تھی کہ وہ رہبری کر سکے. چلتے ہیں گفتگو کے حصے کی طرف. اچھا، دیکھتے ہیں کہ امام کے ایک فرزند جن کا نام جعفر قذاب تھا، تو میں چاہوں گی اس حوالے سے تھوڑا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ معلومات فراہم کریں.
جی ہاں، ان کے ایک بیٹے کا ایک نام جعفر تھا اس کا نام، اور یہ جعفر قذاب کے نام سے معروف ہوا. کیوں؟ قضا در حقیقت ایک ایسی صفت ہے کہ جب کوئی عرب میں تشدید کے ساتھ یعنی شدید شدت اس کی ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جب امام ہادی علیہ السلام شہید ہو گئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ مقام ملنے والا تھا, یہ بھائی تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا, اس نے کہا کہ نہیں یہ مقام کہ میں لائق ہوں اور میں امام ہوں. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی اس نے کہا کہ میں امام ہوں, امام عسکری کے بعد بھی, یعنی امام مہدی جو ہیں وہ مہدی جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتے ہیں, تو اسی لیے ان کو جعفر قذاب کہا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ایک بات صادق ہیں کاذب کے مقابل میں, یہ ایسی صفت ہے یعنی امام صادق علیہ السلام کے لیے آئی ہے یہ صفت, اور رسول خدا نے یہ صفت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دی تھی, یہ صادق کی صفت.
اچھا چلتے ہیں اس طرف کہ آج امامت کے 10ویں ستارے کی ولادت ہے, تو میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, آج ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے ساتھ ساتھ.
دیکھیے آئمہ علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری درس سے بھری پڑی ہے. ان کی جب زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہر فرد امامت میں سے ہر ایک فرد جو ہے ہمارے لیے ان کی زندگی سبق سے بھری پڑی ہے. امام ہادی علیہ السلام کی زندگی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 6 خلفاء تھے, عباسی خلیفہ کہلاتے تھے, حکمران بہرحال 6 حکمران تھے بنی عباس کے ان کے زمانے میں, اور انہوں نے اذیت اور سختی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. معتز کے علاوہ کہ وہ تھوڑا سا مختلف تھا باقی حکمرانوں کی بنسبت, لیکن ہم جو سبق لیتے ہیں امام ہادی کی زندگی سے وہ یہ لیتے ہیں کہ کسی بھی دور میں انہوں نے تمام سختیوں کے باوجود حکمرانوں کی جانب سے جو ان پر پریشر تھا کبھی بھی انہوں نے وہ تسلیم نہیں ہوئے, ان حکمرانوں کے سامنے سر تسلیم انہوں نے خم نہیں کیا اور ہمیشہ جو ان کا موقف تھا اس پر ڈٹے رہے ہیں. اگر کبھی خاموش رہے ہیں تو مصلحت کی جانب مصلحت کی وجہ سے شیعوں کے لیے اور اسلام کے مصلحت کی خاطر خاموش رہے, کبھی بھی انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ نہیں ملے اور ان کی بات کو نہیں مانا, ان کی جو غلط باتیں تھیں, اور انہوں نے اشارے کے ذریعے سے اور حتیٰ صراحت سے انہوں نے بیان کیا کہ جو حکمران ہیں بنی عباس کے وہ کیا کرنا چاہتے اور کون ہیں, عوام کو آگاہ کیا کہ یہ ظلم و جور اور فتنے فساد والی حکومت ہے, بیت المال کو کھا رہے ہیں, دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں, یہ سب وہ شیعوں کو بتاتے رہتے تھے. بہرحال امام علیہ السلام کا جو اپنا موقف تھا اس پر ڈٹے رہے اور شیعوں کو نصیحت کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ اس حکومت کے ساتھ شامل نہ ہو, اس کی پیروی نہ کریں. شاید ہم آج کے زمانے میں یہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے عقائد ہیں اعتقادات ہیں ان کے اوپر پابند رہیں, ڈٹے رہیں, حتیٰ کہ ہم خطرے سے دو چار ہو جائیں تو جو بھی مصلحتیں ہوتی ہوں, لیکن جو ظالم حکومتیں ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں. اور اہم ترین سبق ہم امام ہادی کی زندگی سے یہی لے سکتے ہیں میرے خیال سے.
بالکل ایسا ہی, اور آج ہم دیکھتے ہیں بجائے اس کے سبق پر ہم خود جو ہیں سیکھیں اس سے یا پھر اس کو کچھ آگے لے کر ہم بڑھیں, ذرا سی بات کیا ہوئی, ذرا سا کسی نے دھمکا کیا دیا یا ذرا سا کسی نے زور کیا کہہ دیا ہم پر, ظلم کیا ڈھا دیا, تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور بس رونا گڑ گڑانا, یا پھر چلو آ کر بیٹھ کر بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے, اب وہ مسئلہ شاید ہمارے خلاف ہو, ہمارے جو اب اعتقاد یا ہمارے ایمان کے خلاف ہو. اپنی عزیز مہمان فاطمہ فرحانی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو آج یہاں پر تشریف لائی, انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہماری ان کے ساتھ.